الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو بزرگو بھائیو قرآن کریم کی سورۃ المؤمن کی پہلے رکوع کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین یحملون العرش, فرشتوں کا ذکر فرماتے ہیں, عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے چار ہے. پھر سورہ حاقہ میں فرمایا یومئذ ثمانیہ, پھر آٹھ ہوں گے. چار ہے,
پھر ایک دن آئے گا آٹھ ہوں گے. مفسرین بڑی عجیب بات فرماتے ہیں, فرمایا نارمل حالت اللہ کی, لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ کی قہاریت کی, اللہ کی قہاریت ظاہر ہوگی, تو آٹھ فرشتے اللہ کا عرش اٹھائیں گے. فرشتے کیسے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ادن علی احدث, مجھے اجازت دی کہ میں بتلاؤں تمہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کی طاقت کیا ہے, کتنے بڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے شولڈر تک 70,000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ کا عرش اٹھانا آسان ہے؟ ایسے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں. دوسری روایت میں ہے ایک پرندہ اگر اڑنا شروع کرے عرش کے چار پلرز ہے, مثال چار, ایک پلر کتنا بڑا ہے. ایک پرندہ اگر اڑنا شروع کرے پلر کے اس کونے سے اسی ایک پلر کے آخری کونے تک, بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہ پلر ہے, یہ پورا ایک ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھا, اسی پلر کے درمیان میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. فرمایا وہ پرندہ 80,000 ایئرز تک فلائی کرے تو بھی ایک پلر کو پورا نہیں کر سکتا ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا, اٹھانے والے فرشتے اٹھاتے ہیں. اور اسی سورت کی اگلی سورت کی آخری آیت میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور دوسرے فرشتے عرش کی چاروں طرف طواف کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ, اور جو ان کے ارد گرد ہے, پڑھتے ہیں سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ایک تو عرش کا اٹھانا اور فرشتوں کا چاروں طرف طواف کرنا, اللہ کی تسبیح پڑھنا فرشتوں کا کام ہے. جب یہ تسبیح سے فارغ ہوتے ہیں تو آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا, او ایمان والو تمہارے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اللہ پر پکا ایمان ہے, ان کا یقین ہے. فرشتوں کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ پورا یقین ہے اللہ پر. اور دعا کرتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا, اللہ معاف کر دے ان تیرے بندوں کو جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کے ساتھ ساتھ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, تیرے راستے پر چلتے رہتے ہیں, تیرے راستے پر چلتے رہتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں
وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں. ویسے تو محروم بہت ساری چیزوں سے ہو جاتے ہیں. حکیم الامت کی کتاب ہے جزاء الاعمال, اس کو پڑھا کرو, بڑی عجیب کتاب ہے, چھوٹی ہے بڑی عجیب کتاب ہے. گناہ کے نقصان کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب بندہ ایمان لا کر نیکی کا عمل کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے چہرے پر بھی نور پیدا کر دیتا ہے, اللہ اس کے دل میں بھی نور پیدا کر دیتا ہے, اور اللہ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتا ہے, اور اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے, اور نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر روزی میں برکت نہیں ہوتی, گھر میں سکون نہیں ہوتا, بیوی بچوں میں سکون نہیں ہوتا, اور چہرے پر نور نہیں ہوتا, دل میں نور نہیں ہوتا, اور نور نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کا دل نہیں لگتا ہے. ہم تو کہہ دیتے اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر, غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا, غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا. یقیناً بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. حکیم الامت نے اشرف الجواب میں ایک بات لکھی ہے, فرمایا ہم کہتے رہتے ہیں غفور الرحیم ہے غفور الرحیم ہے, ہماری مثال اس طوطے کی طرح ہے. کیا کہا؟ طوطے کی طرح. پیرٹ ہوتا ہے, وہ بولتا سکھانا پڑتا ہے اس کو. تو مالک نے اس پیرٹ کو سکھا دیا تھا دریچے شک, اس میں کیا شک ہے, بس اتنا بولتا تھا, اس میں کیا شک ہے, اس میں کیا شک ہے, جب بھی کچھ پوچھو اس میں کیا شک ہے, جب بھی کچھ پوچھو اس میں کیا شک ہے. اب مالک یہاں پیسے کی کمی ہو گئی, چلو میں پیرٹ کو بیچوں. بازار میں بیچنے کے لیے گیا, اور پیرٹ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا خوبصورت تھا. ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا, کہا کتنے کا ہے؟ کہا 500 درہم کا ہے, 500 درہم کا. کہ یہ تو ویری ایکسپینسو ہے, بہت مہنگا ہے. فرمایا نہیں, یہ بولتا بھی ہے, پوچھو اس کو کہ 500 قیمت برابر ہے کہ نہیں, اس کو پوچھو نا کہ 500 درہم برابر ہے یا نہیں. تو اس نے پیرٹ کو پوچھا, وہ بھی بے وقوف تھا, وہ بھی بے وقوف تھا. اس نے پیرٹ کو پوچھا تیری قیمت 500 درہم ہے. کہا دریچے شک, اس میں کیا شک ہے, جگہ اس میں کیا شک ہے. تو وہ کہنے لگا ماشاءاللہ یہ تو سمجھتا ہے ساری باتیں, لیکن وہ بھی بے وقوف ایک سوال کے اوپر طوطے کو خرید لیا, اور طوطے کو خرید کر کے گھر لے دیا, رکھ دیا. اپنی پیشاب پاکنے سے یہ فارغ ہو کر پھر آیا, کہا بھی طوطے کو بھوک لگی ہوگی, میں پوچھ لوں کہ کھانا کھانا ہے, اسے جواب تو دے گا نا. اس لیے کہ وہاں پر بھی جواب دیا تھا کہ 500 درہم تیرے لیے برابر ہے یا کم ہے زیادہ ہے. کھانا کھائے گا, کہا دریچے شک, اس میں کیا شک. پانی پیے گا, کہ اس میں کیا شک ہے. کہ یہ تو کمبخت میں سب سے بڑا بے وقوف نکلا, یہ تو ہر چیز کے جواب میں دریچے شک, دریچے شک. حکیم الامت فرماتے میری اور آپ کی مثال ایسی ہے, ہم گناہ کرتے جاتے ہیں, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفور رحیم ہے, ایک ہی چیز اللہ غفور رحیم ہے. یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, لیکن قرآن کریم کا معجزہ دیکھو. اللہ نے قرآن میں ہر جگہ پر اس طرح بیان کیا ہے, جہاں رحمت کو بیان کیا فوراً اللہ نے عذاب کو بیان فرمایا. فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتلا دیجئے میں غفور الرحیم ہوں. پھر آگے فرمایا وان عذابی هو العذاب الالیم، اور یہ بھی بتلا دو میرا عذاب بھی پین فل خطرناک عذاب ہے. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب، اللہ تعالی مغفرت کرنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے. ایک جگہ پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود امام الفقہا ہے، فقیہوں کے امام ہے، میرا نبی تین عبداللہ کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتا تھا، تین عبداللہ کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کی دعا سے عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بن گئے، مفسروں کے امام بن گئے. نبی کی دعا سے عبداللہ ابن مسعود امام الفقی، فقیہوں کے مفتیوں کے امام بن گئے. اور نبی کی دعا سے عبداللہ ابن عمر امام المحدث بن گئے، محدثین کے امام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت بڑی عجیب ہے، مجھے بڑی محبوب ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمہم، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا آگے مجھے ڈرا بھی دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک عذاب ہے. قرآن کریم میں ایک معجزہ ہے جہاں اللہ نے خوف کو بیان فرمایا، وہ امید کو بیان فرمایا، جہاں کفر کو بیان فرمایا، وہ اسلام کو بیان فرمایا، جہاں شرک کو بیان فرمایا، وہاں توحید کو بیان فرمایا، جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا وہاں جہنم کا ذکر کیا، جہاں مومنین کا ذکر کیا وہاں کافرین کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم کا ایک انداز ہے جیسے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گناہوں سے، تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ کیا دعا کرتے ہیں فرشتے ہمارے لیے، دعا کرتے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور ساتھ ساتھ میں اپنی رحمت میں داخل فرما دیں اور جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت کر لے، جہنم سے انہیں بچا لے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وقہم عذاب الجحیم. پھر اسی پر بس نہیں ہے، ربنا وادخلہم، ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم، اے میرے اللہ ان لوگوں کو ایسی جنت جنت عدن میں داخل فرما دے. او بھائیو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی غائب آدمی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور پھر فرشتہ اس کی دعا کے اندر کہتا ہے جیسے تو نے اس کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے. یہ مسلم بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں. ہم بیٹھے اپنے لیے نہ مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، بیٹھے یہاں ہیں پوری امت کے لیے مانگے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما. دعا کرتے رہے اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ کی نصرت فرما، پوری امت محمدیہ کو اللہ ہدایت نصیب فرما، استقامت الدین نصیب فرما. دو چار لفظ بولیں گے ہمارا کیا جائے گا، اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول کر لے گا. فرشتے دعا کر رہے ہیں، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اسی پر بس نہیں ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ان کے باپ دادوں میں سے جو بھی ان کے طریقے پر چلتے تھے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ ایمان لانے والا، طبرانی کی روایت ہے، ایمان لانے والا، احسن التفاسیر میں حدیث کو نقل فرمایا طبرانی کے حوالے سے، فرمایا جب ایک بندہ اپنے ایمان اور نیک عمل صالح کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اس کے درجے پر اس کا باپ نہیں پہنچ سکا، اس کی اولاد اور اس کی بیوی اس طرح نیکی نہیں کر سکی، پیچھے رہ گئی، تو وہ بندہ فرشتوں سے پوچھے گا، میری بیوی کدھر ہے، میرے بچے کدھر ہیں، میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ فرمایا ان کے اعمال تجھ سے بڑے کم ہیں، وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اے اللہ تو نے تو قرآن میں فرمایا میں بھی ایمان لانے والا، وہ بھی ایمان لانے والے، اگرچہ وہ نیک عمل کم کرنے والے، اللہ ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اور اس کی اولاد کو اور اس کی بیوی کو اور اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔
اللہ ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد کی اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات یاد آئی، ترکی میں ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، اس کے بہت سارے باغات تھے، اس نے ایک آدمی کو حفاظت باغ اور گارڈن کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا، اس کا نام تھا مبارک۔ کیا نام تھا بھائی؟ بات سن رہی ہے، کیا نام تھا اس کا؟
مبارک نام تھا۔ ایک بار یہ تاجر اپنے باغ میں گیا اور کہنے لگا، بھائی انار کا جوس لے کر آؤ۔
جس کا بھائی؟
پمگرک، جوس لے کر آؤ۔ یاد رکھو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اللہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، ہر چیز میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بنو امیہ کے خزانے میں میں نے گیہوں کے ایک دانے کو دیکھا جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔
کیسا بھائی؟
کھجور کی گٹھلی کے برابر، اور اس پر لکھا ہوا تھا، یہ بنو امیہ کے عدل کا زمانہ تھا، اطاعت کرنے والے لوگوں کا زمانہ تھا، تو اللہ زمین میں بھی برکت رکھتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے دانے نکلتے تھے۔ ایک وقت پھر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دنیا میں گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے، نیکی نیکی کرنے والے ہوں گے، اللہ زمین کو حکم کرے گا تیری برکتوں کو نکال دے، وہ نکالے گا، ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے میں ایک جماعت سائے میں بیٹھے گی، اتنا بڑا اس کا چھلکا ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ نیک بنیں گے تو انگور کا ایک کھوسا جس کو ہم اٹھا کر کے بیگ میں ڈال دیتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، ایک اونٹ اس کو اٹھانے سے اونٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کا اٹھانا۔ اللہ ایسی برکت کو ظاہر کرے گا۔ اس نے کہا بھائی جوس لے کر آؤ، یہ جوس لایا، ایک بار نکال کر کے پیا، یہ تاجر نے تو ساوا بالکل کھٹا تھا، کہنے لگا یار تو دوسرا لے کر آ، گیا پھر اور جگہ پر نکال کر آیا، پھر کھٹا ہے۔ فرما اتنے سال سے تو میرے باغ میں کام کرتا ہے اور تجھے پتا نہیں ہے کون سے درخت کا جوس میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے، دونوں بار تو کھٹا لے کر آیا۔ تو اس مبارک نے بڑا عجیب جواب دیا، بات سنیے، نیکی کا اثر کہاں پہنچتا ہے، نیکی کا اثر کہاں پہنچتا ہے؟ کہا تم نے مجھے گاردن کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، فروٹ کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، اور مجھے کیا پتا کس کا میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے، اتنے سال سے میں کام کرتا ہوں ایک فروٹ کا جوس میں نے چکھا نہیں ہے۔ تاجر کہنے لگا اتنا اچھا آدمی ہے، نیک ہے، تجھے تو چاہیے کہ اللہ کے لیے تو زندگی خالی وقف کر دے، بس اللہ کی عبادت کر، میں کسی اور کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں، تجھے میں اپنے گھر کی پڑوس میں چھوٹا سا مکان دیتا ہوں جو میں نے اپنے ملازم کے لیے بنایا ہے، اس میں تو چلا جا، ان کے لیے میں دوسرا دے دوں گا، تو وہاں رہے اور اللہ کی عبادت کیا کر۔ ٹھیک ہے، قبول کر لیا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں، ویسے بھی باغات میں کیا کرتا تھا، اللہ برکتوں پر برکتیں دیتا تھا، عبادت شروع کر دی۔ ایک بار وہ تاجر اس کے پاس گیا مشورے کے لیے، مبارک کے پاس، کہنے لگا بھائی میری ایک ہی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے اور وہ شادی کے لائق ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کا پرپوزل آتا ہے، اب میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں، آپ نیک آدمی ہیں، بتاؤ کیا کروں۔ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا مبارک نے، فرمایا ہم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے دو جماعت گزری ہے، ایک ہے مال پرست اور ایک ہے جمال پرست۔ ایک ہے مال پرست، یہودی لوگ مال پرست ہے، وہ دوستی مال سے کرتے ہیں اور مال کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں، اور نصارہ لوگ جمال پرست ہے، خوبصورتی والے۔ ہم نہ مال پرست کو اور نہ جمال پرست کو، ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا دین پرست والوں کو تلاش کرو، جو دین ہے فضبر بیدا کی دین طریبت یادا، دین والا لڑکا لڑکی تلاش کرو، تیری ناک کھا تالود ہو تو مال کو کیا دیکھتا ہے، جمال کو کیا دیکھتا ہے، خاندان اور حسب نسب کو کیا دیکھتا ہے، دین کو دیکھ لے۔ اس کے سمجھ میں یہ بات آئی، گھر پر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، تو بیوی نے کہا یہی نیک آدمی ہے مبارک، اسی سے اپنی لڑکی کی شادی کر لو۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شادی ہو گئی، پھر بعد میں اسی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، چونکہ بعد میں تو یہ تاجر کا انتقال ہو گیا، اس کے بیوی کا سارا مال ایک ہی بیٹی کی سب اس کو مل گیا، اب اس کے یہاں مبارک کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ کیا نام رکھا بھائی؟ آپ نام بہت سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتلاتا ہوں کہ وہ کیسے عبداللہ بنا۔ وہ عبداللہ بچہ پیدا ہوا، لیکن مال بہت تھا، وہ دادا کا نانا کا چھوڑا ہوا، بال بہت تھا اس میں، پھر جیسے بڑا ہوا بگڑتا گیا۔ یہ مبارک راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتا تھا اپنے بچے کے لیے، ایک بچہ اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ مال کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، باہر دوسرے لڑکوں کے ساتھ دعائیں کرتے رہے تہجد میں۔ ماں باپ کی دعائیں اللہ کی قسم کام آتی ہیں، وقت نہیں میں آپ کو بتاتا، ماں باپ کی دعائیں کہاں کہاں کام آتی ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا اور بچہ چھوٹا ہے اور باپ مر گیا وہ یتیم ہے، میں کہا کرتا ہوں وہ باپ جس کو اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا وقت نہیں ہے، اور وہ ماں جس کے پاس تعلیم کا وقت نہیں ہے، وہ بچہ دینی تعلیم سے محروم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا۔ قیامت کے دن اللہ گمراہ لوگوں سے پوچھیں گے تو گمراہ کیوں ہو گیا، مسلیڈ کیوں ہو گیا، وہ کہیں گے ہمارے بڑوں نے ہمیں فضلونا السبیلا، ہمیں برے راستے پر لگا دیا اور ہمیں صحیح راستہ نہیں بتایا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہاں پر اولاد بھی کھڑی ہو جائے گی ماں باپ کے خلاف اور کہے گی اللہ میرے باپ نے میری ماں نے مجھے صحیح راستہ نہیں بتایا، دین کا راستہ نہیں بتایا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا۔ کیا حالت ہوگی جب بیٹا اللہ کے سامنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور دعا کہے گا اللہ سے، اللہ اس پر لعنت کر، اس کو جہنم میں بھیج دے، جس بچے کے کمانے کے لیے اور بڑے کرنے کے لیے ہم نے زندگی ختم کر دی، لیکن دین نماز قرآن تعلیم کچھ نہیں سکھایا، اللہ کی قسم یاد رکھو وہ بچہ قیامت کے دن تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے، ہم وقت نکالے اپنے بچے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے تو نکالتے ہیں، دینی تعلیم سے بچہ، ینگ سٹ کو دیکھو مسجد خالی ہے، کبھی نماز کا شوق نہیں، کبھی عبادت کا، کبھی قرآن کا، یہ شعبان جیسا مہینہ جا رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ اس مہینے میں فیصلہ کرے گا کس حالت میں جس کی موت آئے گی، بھائی میری موت آئے اور میرا اعمال قبول ہو روزے والا۔ ہاں یہ برکت والا مہینہ ہے شعبان کا. رمضان کا تو ماحول ہے ہم کر لیتے ہیں, شعبان ماحول نہیں, ہم کرتے نہیں. تو میں کہہ رہا تھا بچہ پیدا ہوا, اب بیٹا بڑا ہوا, ماں باپ کی دعائیں قبول ہو گئی. بیٹے نے کہا ابا مجھے 10,000 درہم دیجیے, مجھے بزنس کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. وہ گیا کہاں پر؟ علماء کے پاس, علم دین کو حاصل کیا, علم دین کو حاصل کیا. 2 سال کے بعد گھر پر آیا, فرما بزنس کے لیے گیا تھا, کیا ہوا؟ فرما میں نے سب سے بڑی بزنس کی ہے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو حاصل کر لیا ہے. فرما یہ 10-20 ہزار لے جا اور جا کر علم حاصل کر. کتنے علماء سے؟ 4,000 محدثین سے حدیث کو سیکھا ہے, اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک بھٹک گیا تھا, صحیح راستے پر اللہ نے باپ کی دعا سے لگا دیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے دعا کرے. یہی سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ, فرمایا جب موت آنے لگی یعقوب ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اپنے اولاد کو جمع کیا, فرمایا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا کون سی بزنس کرو گے, کون سے دین پر رہو گے. یہ سوال انبیاء علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے بھی فکر تھی, یہی فکر تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ اتنا بڑا محدث بنا کہ 40,000 اسٹوڈنٹ ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث کو پڑھتے تھے. ہاں 40,000. ہم دارالعلوم دیوبند دوسرے جگہ جاتے ہیں تو 500-600 طلبا بیٹھے, ایسا لگتا ہے بہت بڑا درس ہو رہا ہے. وہاں 40,000 محدثین سیودن حدیث کو سیکھتے تھے, اور حدیث کو مائک نہیں ہوتا تھا, وہ نقل کرتے تھے. اس کے بعد وہ, اس کے بعد وہ, جیسے مکبر ہوتا ہے پیچھے تکبیر کہتا, اسی طرح حدیث کو نقل کی جاتی. لیکن موت آتی ہے تو اپنے سیودن سے کہہ رہے ہیں مجھے نیچے سلا دو, اور اپنی یہ چیخ کو زمین سے رگڑ کر کہتے ہیں اللہ اس سفید داری والے کی مغفرت کر دے. اللہ ہمیں ایسے اولاد نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ, مجھے شعبان پر بولنا تھا لیکن پھر آئندہ جمعہ اسی پر سے بات کریں گے کہ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی, ان میں سے ایک وہ بچے بھی ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. ہاں آج کل بہت ضروری ہے, لک ایٹ اور اسٹوڈنٹ, دے ڈونٹ اوبے دی پیرنٹس, اسپیشلی دس منتھ آلسو, ان دی منتھ آف شعبان. اللہ ڈزنٹ ایکسیپٹ دی دعا, دی عبادت, انلیس دے میک توبہ. Unless they turn to Allah tabarak wa ta'ala and go to the parents and tell them, whatever sort come, what we did to you, we disobey you, oh my Abba, oh my father, oh my mom, please you can forgive me, then Allah will accept the tawbah also, Allah will accept the ibadat also. Inshallah, Allah hum sab ko amal ki tawfeeq ata farmaye. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Thank you.